أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام قائدین جماعت اسلامی حلقہ کراچی، برادران عزیز، رفقاء محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو انفرادی حیثیت میں پیدا کیا ہے اور اس کا حساب بھی انفرادی حیثیت میں ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی فطرت کے لحاظ سے، تخلیق کے لحاظ سے، ضروریات کے لحاظ سے اجتماعیت کے لیے مجبور کر دیا ہے. انسان دنیا میں تنہا اپنے معاملات کو نہیں چلا سکتا، تنہا اس کی زندگی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے. وہ ہر معاملے میں دوسروں پہ انحصار کرتا ہے، کچھ خدمات سر انجام دینا ہوتی ہیں دوسروں کے لیے اور کچھ خدمات لینا ہوتی ہیں دوسروں سے. اجتماعیت کی خوبیاں اگر بیان کرنا شروع کریں تو بہت اس کے لیے وقت درکار ہے. میں اشارتاً یہ عرض کروں گا کہ آج کے دور میں جہاں انسان نے سائنس میں بڑی ترقی کی ہے اور بڑے بڑے عجوبے سامنے آئے ہیں اور مسلسل آتے چلے جا رہے ہیں، وہاں کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف مخلوقات میں بھی تجربات ہوئے ہیں، اور ان تجربات میں سے ایک تجربہ وائلڈ لائف کے ماہرین نے کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً میڈیا پر مختلف فلمیں آتی رہتی ہیں اور جس میں بہت زیادہ گند اور بہت زیادہ فوش ہمارے سامنے پیش کیا جاتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں کبھی کبھی اس کائنات کی خوبصورتی اور حسن کا بھی کوئی منظر سامنے آ جاتا ہے، جو ایک اچھی بات ہے. اس میں جو تجربات کیے گئے ہیں، ان تجربات میں ایک تجربہ یہ ہے کہ شیر اور چیتے کی اگر لڑائی ہو جائے تو اس میں شیر ہمیشہ غالب آتا ہے، آخر میں فائنل فتح شیر کی ہوتی ہے اور چیتا جو ہے اس کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے. لیکن اگر شیروں کی ایک جماعت اور چیتوں کی ایک جماعت کا مقابلہ کروا دیا جائے، پانچ اس طرف اور پانچ اس طرف، یا چھ اس طرف چھ اس طرف، تو اس میں بالآخر چیتے کامیاب ہوتے ہیں اور شیر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ چیتے میں اس کی فطرت کے لحاظ سے اجتماعیت پسندی زیادہ ہے، شیر میں انفرادیت پسندی زیادہ ہے. اس وجہ سے چیتا اس مقابلے میں جو اجتماعی مقابلہ ہے غالب آتا ہے، شیر شکست کھا جاتا ہے. یہ ایک مثال ہے جو اس کائنات کے اندر اس خالق نے اپنی مخلوق کے اندر جو بعض خصوصیات پیدا کی ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے تجربات کی روشنی میں یہ چیز سامنے آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت اور اجتماعیت کی جو تلقین فرمائی ہے اس کو دیکھتے ہوئے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جماعت کے بغیر اسلام کا تصور ہی نہیں ہے. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جماعت سے الگ تھلگ رہوں اور مسلمان کہلاؤں، اپنے تئیں اپنے آپ کو خوش کر لے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن شارع صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہمیں دیا ہے، جو حدود کار متعین کر کے اس میں ہمیں زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس میں ایسے شخص کے لیے مسلمان ہونے کا تصور ممکن نہیں ہے. ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آغاز ہی میں اس حدیث کے کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تاکہ آگے جو بات بھی ہماری ہو وہ اسی کو بیس بنا کر اس کی تفہیم ہوتی چلی جائے. آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ واضح رہے کہ صحابہ کرام کے اس انداز کی روایات جو ہیں وہ حدیث ہی کا درجہ رکھتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ لا اسلام الا بالجماعہ، ولا جماع الا بالامارا، ولا امارا الا بالطاع، کہ اسلام جماعت کے بغیر نہیں ہے اور جماعت امارت کے بغیر نہیں ہے اور امارت سماطاعت کے بغیر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ وہ اطاعت کریں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، اور اطاعت کریں اول الامر کی جو ان میں سے ہیں، اور اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف اور تنازع ہو جائے تو پھر اس معاملے کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف لوٹائیں. اگر ایماندار ہیں تو ان کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا چارہ کار نہیں ہے. ان کو تم تو امین باللہ والیوم الاخر، اللہ کی اطاعت تو حقیقی اطاعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی اطاعت کی طرح سے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کا پتہ ہی نہیں چل سکتا جب تک رسول اللہ نہ بتائیں کہ اس کی اطاعت کیا ہے. اللہ تعالی مجسم صورت میں انسانوں کے سامنے نہیں آتا، اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے، اس حکم پر عمل اللہ کے رسول کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے. یہ دونوں اطاعتیں غیر مشروط ہیں. اس میں سوال نہیں کیا جا سکتا کہ ایسا کیوں کہا گیا ہے، اور قرآن و سنت کے معاملے میں سوال کرنے والوں کے بارے میں کہ ایسا کیوں ہے، اگر وہ طالب علمانہ سوال کریں سمجھنے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، تفہیم کے لیے، تو اس کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ اس کی ترغیب دی گئی ہے. لیکن اگر وہ سوال کریں کٹ حجتی کے لیے، اگر وہ سوال کریں راہ فرار اختیار کرنے کے لیے، تو اس بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اپنے سامنے رکھیے کہ جب انہوں نے ایک حدیث بیان کی اور مجلس میں سے کسی شخص کو اس پر اطمینان نہ ہوا اور اس نے کہا کہ اس پر ابو بکر کا کیا قول ہے اور اس پر عمر کا کیا قول ہے، ان کا کیا فیصلہ ہے، تو ابو بکر اور عمر تو اس امت کے سب سے بہتر انسان ہیں، ان سے بہتر کوئی دوسرا انسان نہیں ہے اس امت میں. تو عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قاد اللہ ان یمطر علیکم حجارتا من السماء، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ کہیں اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے، کہ میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور تم جواب میں کہتے ہو کہ ابو بکر نے عمر نے کیا کہا. جب اللہ کے رسول کی بات آ گئی تو اس پر تو دل مطمئن ہو جانا چاہیے. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے بعد امیر کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے جب تک وہ معروف کا حکم دے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے. لیکن یہ اطاعت غیر مشروط نہیں ہے، یہ مشروط اطاعت ہے. اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق حکم دے گا تو نظم جماعت کے تمام لوگوں کے اوپر فرض ہے کہ اس حکم کو مانیں اور اس کے مطابق اپنے زندگیوں کو ڈھالیں. اگر معصیت کا حکم دیا جائے گا اس میں اطاعت نہیں کی جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر کی اطاعت کی جو اہمیت بیان کی ہے اس کو ایک حدیث میں دیکھ لیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر فرما رہے تھے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اس کی مزید تشریح آپ نے فرمائی اور کہا کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. اور آپ کا امیر کون ہے؟ وہ امیر جو اسلامی اصولوں کے مطابق کسی جماعت یا امت یا کسی ملک کے سربراہ کے طور پر منتخب کر لیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اور اس کے مطابق حکم دے، وہ آن حضور کا امیر ہے، آن حضور کا گویا مقرر کیا ہوا امیر ہے. جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے معاملہ بڑا نازک ہو جاتا ہے اور اس میں لبرٹیز لینے کی بہت کم گنجائش رہ جاتی ہے. جو حدود متعین ہو گئی ہیں ان حدود کے اندر نافرمانی کرنا یہ بڑا نازک معاملہ ہو جاتا ہے، اور یہ نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کے مترادف ہو جاتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا وہ معاشرہ غیر منظم معاشرہ تھا، وہاں پر کوئی منظم حکومت اسی وجہ سے قائم نہ ہو سکی کہ تمام قبائل اور قبائل کے آگے بتون، جو قبائل کی چھوٹی چھوٹی شاخیں تھیں، ان کے بڑے سردار ان کے چھوٹے سردار، حتیٰ کہ ان کا ہر فرد اپنی جگہ پر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا تھا. اسی وجہ سے کوئی منظم حکومت قائم نہ ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے میں ایسی منظم حکومت قائم کی، ایسی منظم جماعت بندی کی، ایسے بنیادی اصول بیان کر دیے کہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر جماعت بندی کے اور جماعت سازی کے اصول پہلے کسی کو معلوم نہ تھے، اس کے بعد بھی اس سے بہتر اصول کوئی نہیں دے سکا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالجماعہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم جماعت کے ساتھ رہو، اور یہاں تک آگے بڑھ کر ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ تم میں سے تین سفر پر روانہ ہوں تو آپس میں کسی ایک کو امیر مقرر نہ کر لیں. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے دو کسی جگہ پر ہوں تو دونوں میں سے ایک کو امیر ہونا چاہیے، اور اگر ان میں سے کسی کی موت ایسی حالت میں آ جائے کہ انفرادی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کو اپنا امیر نہیں بنایا ہوا، تو یہ جاہلیت کی موت ہے. فمیتتن جاہلیتن، یہ جاہلیت کی موت ہے. آپ جانتے ہیں اسلام کے جتنے احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان فرائض میں ہمیں پابند کیا گیا ہے کہ ہم اجتماعیت اور جماعت کے اصول کو ملحوظ رکھیں. دو آدمی جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے؟ یعنی آگے پیچھے تو کھڑے نہیں ہوتے، جس طرح جماعت کی صف ہوتی ہے امام آگے کھڑا ہے اس کے پیچھے صفے ہیں، دو ہی افراد ہیں. مقتدی امام کے ساتھ اس کے دائیں طرف کھڑا ہوگا، اس سے ایک قدم پیچھے، اور دونوں با جماعت نماز ادا کریں گے. تنہا تنہا نماز ادا کرنے کی اجازت اگرچہ ہے مخصوص حالات میں، مگر تنہا جماعت تنہا نماز ادا کرنا وہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک نماز نہیں ہے. نماز با جماعت ہے، وقت کے ساتھ ہے. اسی طرح سے تمام احکام اور تمام معاملات میں اجتماعیت ہے. روزے کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے ملک میں تو فلاں مہینے میں شدید گرمیاں ہیں یا فصلوں کا موسم ہے، اس لیے باقی لوگ تو اس مہینے میں روزے رکھیں گے، ہم ایک مہینہ بعد روزے رکھ لیں گے. ایسا نہیں ہے. سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہاں سے جہاں غروب ہوتا ہے، پورے کرہ ارضی پر جہاں کوئی مسلمان آباد ہیں، جب رمضان کا چاند نکل آیا پوری امت کے لیے روزے فرض ہیں. اسی مہینے کے اندر عذر کی وجہ سے آگے پیچھے تو ہو سکتے ہیں، مگر یہ پابندی ہے، یہ نظم ہے کہ پوری جماعت ایک نظم کے ساتھ بندھی ہوئی ہے. اس چاند نے پوری جماعت کو نظم میں باندھ دیا ہے، اور جب تک جماعت کا اہتمام کیا گیا، امت مسلمہ دنیا کے اندر وسائل کی کمی کے باوجود، تعداد کی کمی کے باوجود طاقتور تھی، میدان نے جنگ کے اندر بھی تعداد تھوڑی ہونے کے باوجود ان کی برتری اپنے نظم کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جنگ جو لڑی، اس جنگ میں بھی آپ نے اس قدر نظم کی پابندی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے مدینہ سے نکلتے ہوئے سب لوگوں کو نام بنام اپنے سامنے بلا کر ان کے حال معلوم کیے. اس کے بعد آپ نے میدان جنگ کے اندر جا کر ان کو نظم و ضبط کے اوپر تقریر فرمائی. آپ نے ان کی صفیں بنائی جو عربوں میں اس سے پہلے کبھی نہیں بنائی گئی تھی. آپ نے فرمایا کہ یہ پہلی صف ہوگی، یہ دوسری صف ہوگی، یہ تیسری صف ہوگی. باقاعدہ ان کی صف بندی کی گئی. گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد نبوی میں نماز کے لیے صفیں باندھ کر لوگوں کو بتایا سیدھی صفیں رکھو، اسی طرح بدر کے میدان میں بھی بتایا کہ یہاں بھی نظم و ضبط کی پابندی کرو، یہاں بھی تم ایک جماعت ہو، اور انہوں نے اس جماعت کا مظاہرہ کیا، عملاً اس کا مظاہرہ کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تعلیمات دیں اس میں یہ بات بھی بتا دی کہ یہ جماعت اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے بعد جن معاملات میں آزادی دی گئی ہے ان معاملات میں کیا رویہ اختیار کرے. ایک احکام ہے منصوص، اس جماعت کے لیے منصوص احکام ہیں. ان احکام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی حکم دے دیا، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا، وہ تو نص صریح ہے، اس پر تو کسی شخص کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر اپنی رائے کو ٹھونسے، اس پر بحثیں کرے اور اس کے تجزیے کرے اور اسے کوئی نئی چیز نکالنے کی کوشش کرے، وہ تو واضح بات ہے. اس کے علاوہ جتنے معاملات ہیں وہ معاملات جماعت کو فیصلہ کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں فیصلہ کرنے کے لیے مشاورت ضروری ہے. کسی ایک شخص کی رائے کو ٹھونس دینے کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام میں انفرادیت کی اہمیت کو بھی واضح کیا گیا ہے. انسان کی پرائیویسی، انسان کی اس کی ذاتی حیثیت، اس کی ذاتی ملکیت، اس کے تمام کے تمام ذاتی حقوق، وہ سب محترم ہیں، لیکن اس انفرادیت کے مقابلے میں اجتماعیت کو زیادہ اہم قرار دیا گیا ہے. کوئی ایک فرد خواب کتنا ہی ذہین، کتنا ہی عقل مند، کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو، منصب کے لحاظ سے کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، اس کو بھی یہ اجازت نہیں دی گئی کہ وہ ویٹو استعمال کرے. اسلام میں ویٹو کا حق کسی کو نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. بعض اوقات بعض سیاسی مفکرین غلط انداز میں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ویٹو کیا تھا. حضرت ابو بکر صدیق نے ویٹو نہیں کیا تھا. اس جماعت کی بنیادی روح منصوص احکام کے بعد مشاورت ہے, اور مشاورت ہوگی تو جماعت ٹھیک راستے پر چلے گی, منظم بھی رہے گی, مطمئن بھی رہے گی. اور مشاورت اگر نہیں ہوگی تو جماعت کا شرازہ منتشر ہو جائے گا اور جماعت ٹھیک راستے پر نہیں چلے گی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, خلیفہ بنتے ہی انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا. آپ نے فرمایا, لوگو میرے اوپر تم نے یہ بوجھ ڈال دیا ہے, بخدا میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا. اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری معاونت کرو, اور اگر میں غلط کام کروں تو میری اصلاح کرو. گویا اسی پہلی تقریر میں انہوں نے یہ بات بیان فرما دی کہ میں بھی ایک انسان ہوں, تمہارا اگر امیر بنا دیا گیا ہوں یا تم نے مجھے امیر بنا لیا ہے, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, میں بھی غلطی کر سکتا ہوں, غلطی کروں تو میری اصلاح کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کئی مرتبہ اس کا اظہار کیا. اور ایک بات تو بڑی معروف ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ لوگو اگر میں تمہیں ٹھیک حکم دوں تو کیا کرو گے, کہا کہ اطاعت کریں گے, اور اگر میں تمہیں کسی معصیت کا حکم دے دوں تو کیا کرو گے, تو ایک نوجوان صحابی نے اپنی تلوار نیام سے باہر نکال لی اور کہا اس تلوار کے ساتھ تمہیں ٹھیک سیدھا کر دیں گے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل اللہ کا شکر ادا کرتے رہے اس بات پر, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان لوگوں کے اندر زندگی کے آثار موجود ہیں, یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ان لوگوں کا ضمیر زندہ ہے اور یہ کسی کو غلط راستے پر جانے کی اجازت نہیں دیں گے. مشاورت میں جو مسئلہ درپیش ہو, جماعت کا اصول یہ ہے کہ اس میں لوگ خلوص کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کریں, لیکن فیصلہ اگر اتفاق رائے سے نہ ہو سکے اور کثرت رائے سے ہو تو اس فیصلے کو سب لوگ اپنا فیصلہ مانیں. جماعت کی یہ روح ہے, اس کے بغیر جماعت کا وجود باقی نہیں رہتا. کجا یہ کہ جماعت کی تنظیم کی آپ بات کریں کہ جماعت کی تنظیم رہ جائے گی, جماعت کا وجود باقی نہیں رہ سکتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تمام دوسرے امراء سے مختلف تھا کہ آپ براہ راست اللہ تعالی کی طرف سے نبی بنائے گئے تھے, آپ انسانوں کی طرف سے مقرر نہیں ہوئے تھے. تمام کے تمام خلفاء راشدین انسانوں کی مرضی سے خلیفہ بنے. آن حضور انسانوں کی مرضی سے نبی نہیں بنے, اور کبھی کوئی نبی انسانوں کی مرضی سے نہیں بنتا. نبوت وحبی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی چیز ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے کے باوجود, اللہ سے براہ راست رابطہ ہونے کے باوجود, اس جماعت کو منظم کرنے کے لیے, اسے مضبوط کرنے کے لیے, اس کی بنیادیں فراہم کرنے کے لیے آپ نے اپنا نمونہ پیش کیا لوگوں کے سامنے. اور وہ نمونہ یہ کہ جب بھی کبھی کوئی اہم مسئلہ پیش ہوا تو قرآن کے حکم کے مطابق وشاورہم فی الامر, ان سے اہم معاملات میں مشورہ کیا کرو. آن حضور نے مشورہ طلب کیا. بدر کے میدان میں جانے سے پہلے آپ نے مشورہ کیا, بدر کے میدان میں فتح ملنے کے بعد آپ نے مشورہ کیا, خندق کے میدان میں عین اس وقت جب دشمن ہر جانب سے مدینے پہ چڑھ آیا تھا اور اس نے بہت سخت گھیرا تنگ کر رکھا تھا, اس وقت آپ نے مشورہ کیا. اور یہ سارے مشورے جو حضور نے مختلف اوقات میں کیے, ان مشوروں کی پوری تفصیلات موجود ہیں, جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضور تربیت کر رہے تھے اپنی امت کی, بتا رہے تھے ان کو کہ مشاورت کی کیا اہمیت ہے اور مشاورت کے کیا طریقے ہیں, اس کی اہمیت بھی, اس کا طریقہ کار بھی. چنانچہ آن حضور نے اس بات کو ایک حدیث میں بھی یوں بیان فرمایا, میں آگے آپ کی مشاورت کی چند مثالیں عرض کروں گا, پہلے اس حدیث کو پیش نظر رکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا, ما خواب من استخارا, تین باتیں کہ ما خواب من استخارا, وما ندم من استشارا, وما عالا من اقتصدا. تین باتیں ہیں. وہ آدمی جو استخارہ کرتا ہے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا, وہ آدمی جو مشاورت کرتا ہے کبھی شرمسار نہیں ہوتا, اور وہ آدمی جو میانہ روی اختیار کرتا ہے کبھی کنگال نہیں ہوتا. بڑی چوٹی کی باتیں ہیں, اور ایک ایک بات صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم کہ آپ اس کو کسوٹی بنا لیں اور اس پر پرکھیں پوری دنیا کو, تو آپ کو پتا چلے گا کہ واقعی وہ سچی کسوٹی ہے, وہ معیار ہے. استخارہ ان معاملات میں کیا جاتا ہے جو جائز اور مباح ہیں، حرام کاموں میں اور فرائض میں استخارہ نہیں ہے. کوئی آدمی یہ استخارہ کرے کہ مجھے نماز پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے، یہ استخارہ جائز نہیں ہے. نماز فرض ہے، اسے پڑھنا ہے. دعوت دین کا کام کرنا ہے، اس بارے میں استخارہ یہ نہیں ہو سکتا. اس بارے میں استخارہ یہ فرض ہے، یہ کام کرنا ہے. ایک حرام چیز کے بارے میں آدمی استخارہ کرے کہ مجھے شراب کا کاروبار کرنا چاہیے، مجھے سود لینا دینا چاہیے، اس پر استخارہ حرام ہے. استخارہ اس بات کے اوپر کہ ایک کام ہے جو مباح ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے، مجھے سائیکلوں کی دکان کھولنی ہے یا مجھے ورکشاپ بنانی ہے موٹر کاروں کی، اس پر استخارہ کر لیجئے. مجھے فلاں جگہ رشتہ دینا ہے یا فلاں جگہ سے رشتہ لینا ہے یا اس کے مقابلے میں فلاں جگہ سے رشتہ لینا ہے، تین چار رشتے ہیں، استخارہ کر لیجئے. یہ معاملات ہیں جن میں استخارے کی اجازت ہے. اسی طرح سے مشاورت کی بات کی گئی ہے، اور یہ مشاورت صرف سربراہ مملکت کے لیے، امیر جماعت کے لیے نہیں، بلکہ گھر کے سربراہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں اپنے گھر کے افراد سے مشاورت اور مشورہ کیا کرے. مشورہ کرے گا تو اس کو ندامت نہیں ہوگی، امیر جماعت بھی مشورہ کرے گا تو ندامت نہیں ہوگی، اور تنہا فیصلہ کر لے گا، ٹھونس دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ فیصلہ ٹھیک ہو، اس کے نتائج ٹھیک نکلائیں، ہو سکتا ہے کہ ٹھیک نہ نکلیں. اس صورت میں ندامت ساری کی ساری اس کے ذمہ ہوگی، بوجھ سارا اس کے اوپر ہوگا. اور میانہ روی اختیار کرنا تمام معاملات میں، خاص طور پر اپنی اقتصاد اور اپنی معیشت کے بارے میں میانہ روی اختیار کرنا. ایسا آدمی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا جو اپنے وسائل کے مطابق ہی اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، اپنی آمدنی کے مطابق ہی خرچ کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشاورت کی اور جس کا نمونہ ہمارے سامنے ہے، اور صحابہ کرام نے اس کے بعد اس کی اتباع میں جو کچھ کیا، تو اس میں جماعت کی یہ بنیاد بتا دی گئی. آپ نے بدر پر جانے سے پہلے صحابہ سے کہا کہ مجھے مشورہ دو کہ دشمن کا لشکر اس طرف سے آ رہا ہے اور دشمن کا تجارتی قافلہ اس طرف سے آ رہا ہے، اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ قافلے کو چھوڑ کر لشکر کا مقابلہ کیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی فیصلہ تھا. لِيُحِقَّ الْحَقَّ، اللہ تبارک و تعالیٰ حق کا احقاق چاہتا تھا. وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور باطل کا ابطال چاہتا تھا، اور کافروں کی لِيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، جڑ کاٹنا چاہتا تھا. آن حضور نے جب صحابہ کرام کے سامنے بات رکھی تو حضرت مقداد نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ آپ نکلیں، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے دنیا کی بڑی سے بڑی فوج سے لڑ جانے کا، ہم لڑ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا معاملہ یہاں درپیش نہیں ہوگا کہ وہ کہیں کہ موسیٰ تم جاؤ اور تمہارا خدا جائے اور دشمن سے لڑے، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ حکم دیں گے، ہم اطاعت کریں گے. آپ نے پھر سوال کیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انصار سے آپ پوچھنا چاہتے تھے. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ مشاورت میں جتنے لوگ متعلق ہوتے ہیں، اور آج کل کے دور میں مشاورت میں جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تمام طبقات یا تمام لوگوں اور تمام مختلف جو منطقے ہیں ان کی نمائندگی ہو، تاکہ سب کے حق کی نمائندگی ادا ہو جائے. اسی لیے یہاں حضور نے یہ سوال یہ جواب آ جانے کے بعد دوبارہ سوال کیا، حالانکہ دوبارہ سوال کی ضرورت نہیں تھی، سب صحابہ خاموش تھے اور اس پر رضامند تھے. آپ نے پھر کہا کہ مجھے مشورہ دو، تو اس پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، بڑے باریک بین تھے، بڑے زیرک اور ہوشیار تھے، فوراً سمجھ گئے اور کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ انصار سے بات سننا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں، میں انصار سے بات سننا چاہتا ہوں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب ان لوگوں نے بیعت عقبہ میں آن حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو اس کے الفاظ یہ تھے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے اسی طرح جس طرح اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اگر مدینہ کے اندر آپ پر کوئی حملہ کرے گا. اور اب یہ معاملہ ایسا تھا کہ مدینہ کے اندر نہیں، باہر جا کر مقابلہ کرنا تھا، 80 میل دور جانا تھا. اس عہد کی وجہ سے گویا یہ پابند نہیں تھے. تو وہاں حضور ان سے پوچھنا چاہتے تھے کہ اس موقع پر اب تمہارا کیا طرز عمل ہوگا. انہوں نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہاتھ پر جب بیعت کی تھی تو ہم نے تو اپنی طرف سے موت پر بیعت کی تھی، اور آپ اگر سمندر میں چھلانگ لگانے کا حکم دیں گے تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا. آپ ہمیں لے چلیے جہاں لے چلنا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. ہم میں سے جب تک ایک شخص کی بھی جان سلامت ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. حضور یہی سننا چاہتے تھے. گویا اس پر یہ بات معلوم ہوگی کہ یہاں دو جماعتیں ہیں، انصار بھی ہیں، مہاجرین بھی ہیں، وہ گھر بار چھوڑ کر آئے، اگرچہ ایک ہی جماعت اب بن گئی ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس معاہدے میں جو ذمہ داری لی تھی وہ مدینہ کے اندر دفاع کرنے کی ذمہ داری لی تھی. وہاں حضور نے ان سے آج اس موقع پر پھر رائے لی اور یہ بات طے ہو گئی کہ کسی معاملے میں بھی آپ سے الگ نہیں ہیں، آپ کے ساتھ ہیں. چنانچہ یہاں حضور اس رائے کے آ جانے کے بعد آپ نے فرمایا اب یہ فیصلہ ہے، جس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ لے لو اور نکلو. اور آن حضور نکل کھڑے ہوئے. بدر کے میدان میں آن حضور نے پھر ایک ہنگامی مشاورت کی، اور وہ مشاورت بھی حقیقت میں ہماری تعلیم کے لیے ہے. میں نے جب بھی اس واقعہ کو پڑھا ہے، جب بھی اس واقعہ سے گزرے ہیں پڑھتے پڑھتے سیرت کو، تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس بات کا ہمیشہ یقین ہوا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اور اس جماعت کو، جماعت کی تنظیم اور اس کی مضبوطی کے لیے یہ اصول سکھانے کی خاطر یہ سارا کچھ کیا، ورنہ اس موقع پر آن حضور سے وہ بات پوشیدہ نہ تھی جو رائے دینے والے نے رائے دے کر واضح کی. آن حضور نے ایک جگہ پر فرمایا جا کر کہ یہاں خیمہ لگا لیں، لگایا نہیں ہے خیمہ، صرف خیال ظاہر کیا. تو صحابہ تو پاس ہی کھڑے تھے، وہ تو آن حضور کے ہر لمحے آن حضور کی طرف دیکھتے رہتے تھے. تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کا حکم آ گیا یہاں خیمہ لگانے کا؟ اس لیے کہ اگر اللہ کا حکم آ گیا تو پھر وہ منصوص بات ہے، وہ نص ہے، اسے سرتابی نہیں ہے. تو میں کہ نہیں، اللہ کا حکم تو نہیں ہے. تو کہا کہ کیا آپ نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا؟ اگر آپ نے بھی فیصلہ کر لیا تو بھی یہ نص ہو گئی ہے. کہا کہ نہیں، فیصلہ نہیں کیا، خیال ہے. تو کہا کہ پھر میں رائے دوں؟ فرمایا کہ رائے دو. یہ حضرت حباب بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے کہا یہاں خیمہ نہ لگائیں. دیکھیے، میں یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں، جماعت اور مشاورت اور فیصلے اس وقت کمزور پڑ جاتے ہیں اور چولیں ڈھیلی ہو جاتی ہیں جب مشورہ دینے والے مشورے کی روح کو نہیں سمجھتے. جماعت کمزور ہوتی ہے اس سے، وہ فرد جو ہے اس کا تو کوئی کچھ نقصان نہیں ہوتا، پوری اجتماعیت جو ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے. وہ بعض اوقات رائے دیتے ہیں، ایک تمنا ہوتی ہے کہ یہ کام ایسا کر لو، کیوں کر لو، یہ بات بتانی چاہیے کیوں کر لو، ایسا اس کی وجہ ہونی چاہیے کیوں کر لو. انہوں نے اپنی رائے دی کہ یہاں خیمہ نہ لگائیں. کیوں نہ لگائیں؟ جب بھی آپ رائے دیں تو بتائیں، دلائل دیں کہ اس لیے یہ کام کریں کہ اس میں یہ فوائد ہیں، یا اس لیے یہ کام نہ کریں کہ اس میں یہ نقصانات ہیں. اور رائے دے کر آپ پھر اپنے آپ کو فارغ سمجھیں کہ جو بھی فیصلہ ہو جائے گا اس کے مطابق آپ چلیں. حضرت حباب بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہاں خیمہ نہ لگائیں، اس جگہ پر خیمہ لگائیں. اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ نیچی ہے، اگر بارش ہو جائے تو پانی بہ کر یہاں آ جائے گا، یہ دلدل بن جائے گی، اور یہاں جن لوگوں کے خیمے ہوں گے، جو فوج یہاں پر ہوگی، ان کے پاؤں جم نہیں سکیں گے. وہ جگہ جو ہے وہ اونچی ہے، خشک ہو جائے گی، پاؤں جم جائیں گے، بارش کی صورت میں ہم لوگ اچھی طرح سے جم کر لڑیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ بدر میں عملاً بارش ہوئی، سورہ انفال میں ذکر ہے اس کا کہ اس کے بعد بارش ہوئی اور پانی ادھر بہ کے گیا. دوسری بات انہوں نے کہا یہ ہے کہ اس جگہ پر خیمہ لگائیں گے تو بدر کے سارے کنویں ہمارے قبضے میں ہوں گے، اور جس فوج کا پانی پر قبضہ ہوگا اسے اپر ہینڈ حاصل ہوگا، برتری حاصل ہو جائے گی. آن حضور بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا انک لذراج، بڑی اچھی رائے دینے والا ہے. آن حضور کو بھی یہ باتیں معلوم تھیں، میرے بھائیو، آن حضور بہترین قائد تھے، ان سے بہتر قائد پیدا نہیں ہوا اور نہیں ہو سکتا. لیکن آن حضور یہ بات بتانا چاہتے تھے کہ عین جنگ میں جنرل اور سپاہ سالار جو ہے، اس کو ایک سپاہی رائے دے کر اپنی بات اس کے سامنے پیش کر کے کوئی فیصلہ کروا سکتا ہے، کوئی ایمرجنسی نافذ نہیں ہوتی. آن حضور نے اسی جگہ پر خیمہ لگایا. جس طرح حضرت حباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی تھی، اس وقت تو ایک ہی رائے تھی اور سب لوگوں کا اس پر اتفاق تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں آئی، اس لیے یہ تو معاملہ ذرا آسان ہے. اس میں جماعت کی اطمینان قلب میں، جماعت کی اجتماعیت میں کوئی رکھنا نہیں پڑا، اس لیے کہ رائے ایک تھی اور سب کی رائے تھی. آگے بڑھیے تو پتہ چلتا ہے کہ دو آراء ہو گئیں، اور دو آراء بھی ان جلیل القدر اور چوٹی کے لوگوں کی کہ جن کا واقعتاً رائے دینے کا مقام و مرتبہ تھا. آن حضور نے جب دشمن کو شکست دے دی، اور اس موقع پر آن حضور نے حکم دیا کہ ان کو گرفتار کرو، تو دو صحابہ کرام کو اس بات کے اوپر رنج تھا اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو گرفتار کرنے کی بجائے حکم دیا جانا چاہیے کہ جس تک بھی پہنچو اس کو قتل کر دو، بھاگتے ہوں کو قتل کر دو، ان حکم دیا گیا کہ جو بھاگ رہے ہیں ان کو پکڑ لو. اس پر ایک بحث چل نکلی، وہ بحث سورہ انفال میں اللہ نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے اور اس بحث کا حدیث میں بھی ذکر ہے، اور یہاں تک ذکر ہے کہ اس پر تو آن حضور نے یہ الفاظ بھی کہے کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں معاف کر دیا ہے، وگرنہ اللہ کا عذاب اس جھاڑی کے قریب آ گیا تھا، اور اگر وہ عذاب آ جاتا تو صرف عمر بچتا، اور ایک روایت میں آیا کہ صرف عمر اور سعد بن معاذ بچ جاتے، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی رائے یہ تھی کہ ان کو پکڑنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ پکڑے جانے کے بعد تو جنگی قیدی ہیں. حضرت عمر کی رائے تو ذرا اس سے بھی آگے تھی، جب پکڑے ہوئے بھی یہ لوگ آ گئے تو اس وقت بھی پھر آپ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ان کے بارے میں مشورہ کیجئے. آپ نے فرمایا اچھا مشورہ دو، تو کہا کہ جو میرے خاندان قبیلے کے لوگ ہیں وہ میرے سپرد کیجئے کہ میں ان کو تہ تیغ کر دوں، اور جو ابو بکر کے ہیں وہ ان کو ابو بکر کر دے، اور جو بنو ہاشم کے ہیں ان کو آپ علی کو حکم دیں کہ وہ ان کو تہ تیغ کر دیں. اسی طرح ہر خاندان کا فرد جو ہے وہ اپنے خاندان کے قیدیوں کو قتل کر دے، کیونکہ یہ کفر کے سرغنے ہیں اور اس سے کفر کی جڑ کٹ جائے گی. ہاں حضور نے حضرت عمر کی رائے سننے کے بعد جب صحابہ کی طرف دیکھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ ایسا نہ کیجئے، ان لوگوں کو جنگی قیدی چونکہ بن گئے ہیں ان کو قتل مت کیجئے، ان کو معاف کر دیجئے، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں، اور نہ بھی مسلمان ہوں تو ان پر جب ہم احسان کریں گے تو اس سے ہمیں فائدہ پہنچے گا. اب یہ دونوں آراء تھیں. حضرت عمر کی رائے کے پیچھے دلیل یہ تھی کہ اس سے کافروں کو آئندہ کان ہو جائیں گے اور کفر کا زور ٹوٹ جائے گا، اور ہمارے اوپر یہ ہر جانب سے جو حملے کرنے کے ارادے کر رہے ہیں تو محتاط ہو جائیں گے. یہ دلیل بھی وزنی تھی اپنی جگہ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ نہیں تھی کہ پکڑنے کے بعد ان کو قتل کیا جائے، اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی. پکڑنے سے پہلے پہلے ان کو قتل کر دیا جائے تو اس کی اجازت تھی، جب وہ پکڑے گئے اب ان کی جان محترم و محرم ہے، بلکہ اس حد تک محرم ہے کہ خود بھوکے رہو، ان کو کھانا کھلاؤ، خود اگر تمہارے کپڑے پھٹے بھی ہوئے ہیں تو ان میں سے جس کے کپڑے پھٹ گئے اس کو نئے کپڑے پہناؤ، یہ حکم دیا گیا اور اس پر عمل ہوا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی اپنی جگہ پر صائب تھی، اور آن حضور نے اس رائے کو پسند کیا. دونوں کی تعریف بھی آپ نے کی، آپ نے فرمایا کہ دونوں کی آراچی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات جو فیصلہ ایک ہو جاتا ہے تو جس کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میری رائے جو ہے یہ مضمون قرار پائی ہے، جب میری رائے جو اسے مسترد کر کے ٹھکرا دیا گیا، حقیر جانا گیا ہے. فیصلہ کسی ایک رائے کے مطابق ہوگا، لیکن دونوں جانب کے دلائل کی وجہ سے دونوں جانب کی آراء کا احترام اور وزن موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اپنی زندگی بھر یہ نہیں کہا کہ اس موقع پر میری رائے کے مطابق فیصلہ نہیں ہوا تھا، یا حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی برتری نہیں جتائی کہ اس موقع پر میری رائے کے مطابق فیصلہ ہوا تھا. جماعت کے اندر، نظم جماعت کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب انفرادیت اجتماعیت پر غالب آ جائے. اور یہ جان لیجیے، آپ ناظمین ہیں، آپ اپنے اپنے مقام پر چلا رہے ہیں اپنی جماعت کو، آپ اپنے مقام پر کتب کی حیثیت رکھتے ہیں، آپ کا درجہ کتب کا ہے، آپ کے گرد ساری چکی گھومتی ہے، آپ کے کارکنان آپ کی طرف دیکھتے ہیں. آپ اپنے کارکنان کی تربیت اس انداز میں کیجئے کہ کوئی بھی شخص جو ہے کتنا محترم اور بزرگ اور کتنا بھی صاحب منصب کیوں نہ ہو، وہ عقل کل نہیں ہے، اسے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ویٹو استعمال کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جس انداز میں انہوں نے فیصلے کیے تھے، جس لوگ ویٹو سمجھتے ہیں، میں آئندہ عرض کروں گا کہ وہ ویٹو نہیں تھا. آئیے آن حضور کا ایک اور فیصلہ جو اس کو دیکھ لیجئے کس انداز میں وہ فیصلہ ہوا، اور اس سے جماعت، پوری جماعت کو کتنا اطمینان حاصل ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے میدان میں تھے، اور اس میدان میں صورت یہ تھی کہ قریش کے ساتھ عرب کے کم و بیش تمام بڑے قبائل بشمول بنو غطفان، جو ایک بہت بڑا جنگجو لشکر تھا، ان کے سمیت سارے کے سارے قبائل آگے تھے اور مدینہ کا محاصرہ کر رکھا تھا. اور کیفیت یہ تھی کہ بالاغت القلوب الحناجر، زاغت الابصار و بالاغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا، بڑی خطرناک گھڑی تھی. اس سے بڑی ایمرجنسی اور کیا ہو سکتی ہے کہ مدینہ شہر میں لوگ قضاء حاجت کے لیے کہیں نہیں جا سکتے، آنکھیں پتھرا گئیں قرآن کے الفاظ میں، کلیجے منہ کو آنے لگے، اور لوگوں نے اللہ کے بارے میں بھی ظن و گمان شروع کر دیا. خود اللہ خالق کائنات کے بارے میں کمزور ایمان والوں نے بدظنی شروع کر دی. ایسے وقت میں آ حضور نے عین میدان جنگ میں اپنے محاذ پر جس جگہ آپ کی ذمہ داری تھی مختلف علاقے تقسیم کر دیے گئے تھے اور مختلف لوگ مختلف جگہوں پر تھے, تو آپ نے چار صحابہ کو ان کے فرنٹ سے بلوایا اور بلوا کر آپ نے ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ جماعت اس وقت ایک بڑے سخت خطرے میں ہے, پوری جماعت مسلمین خطرے میں ہے, پورا مدینہ دشمن کے محاصرے میں ہے, پوری جماعت کے بارے میں پوری امت کے بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہے جس پر جماعت کا اطمینان بھی ہونا چاہیے. آپ نے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے اگر ہم بنو غطفان سے سلسلہ جنبانی شروع کریں, بات چیت کریں اور اپنے باغات اور پھلوں کی پیداوار کا ایک حصہ دینے کا وعدہ کر لیں اور جب پھل تیار ہو جائیں تو ان کو وہ دے دیں اور اس کے نتیجے میں ان سے کہیں کہ یہ قریش کا ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں. یہ ایک جنگی حکمت عملی کے طور پر ایک تجویز تھی. ہاں حضور نے یہ تجویز ان کے سامنے رکھی. چار صحابہ جن کو بلایا گیا تھا مختلف جگہوں سے, یہ گویا اس وقت اس بارے میں یہی مجلس مشاورت ہو سکتی تھی کیونکہ باغات انہیں کے تھے یا ان کے قبیلے کے لوگوں کے تھے. سعد بن معاذ, سعد بن عبادہ, عبداللہ بن رواحہ, جبیر بن خوات, یہ چار صحابی تھے. انہوں نے آن حضور کے سامنے یہ بات کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایک منظم جماعت ہیں اور آپ کے حکم کے تابع ہیں, اگر آپ کا حکم ہے تو سرتابی کی کیا مجال ہے, جو حکم صادر کریں گے سر تسلیم خم ہے. آپ نے فرمایا میں حکم نہیں دے رہا, میں تو تم سے پوچھ رہا ہوں, تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے, کیا یہ کام کرنا چاہیے. انہوں نے عرض کیا اگر ہم سے رائے مانگیں گے تو زمانہ جاہلیت میں بھی ان قبائل سے ہماری بڑی جنگیں ہوئی ہیں, وہ بھی کافر اور مشرک تھے, ہم بھی کافر اور مشرک تھے, خدا کی قسم ہم نے ان کو کبھی ایک حبہ کھجور کا ایک دانہ بھی خراج کے طور پر نہیں دیا, اور آج بھی لا نعطیہم الا السیف, آج بھی ہم ان کو تلوار کے سوا کچھ نہیں ہمارے لیے, ہمارے پاس ان کے لیے ان کو تلوار ہی دے سکتے ہیں. آن حضور اس بات پر خوش ہوئے, اس لیے کہ آپ کے خیال میں, آپ کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ کہیں مدینہ کے یہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے پاس یہ آئے تھے ہمارے مہمان اور ان کی وجہ سے ہر سال ہمارے اوپر مصیبت آ جاتی ہے, اور آج اس وقت تو مصیبت ایسی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مقید ہو کر رہ گئے, باہر قضاء حاجت کے لیے بھی نہیں جا سکتے اور ہر جانب سے دشمن چڑھ آیا ہے. آن حضور کے سامنے جب انہوں نے یہ بات کی, دیکھیے اس میں دلیل دی ہے, یہ نہیں کہا کہ ہم ایسا نہیں چاہتے, کہا اگر آپ حکم دیں گے تو سر تسلیم خام ہے, لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ ایسا نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں یہ بھی مشرک اور کافر تھے اور ہم برابر میں مشرک اور کافر تھے ان کے برابر. آج ہماری حیثیت بہتر ہے کیونکہ ہم توحید کے اوپر ہیں, ہماری حیثیت بہتر ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان موجود ہیں, ہم حق پر ہیں وہ باطل پر ہیں, اس لیے ہم ان کو کیوں کچھ دیں. آن حضور اس بات پر خوش ہوئے, اور جب یہ فیصلہ ہو گیا تو پوری خندق کے گرد جتنے لوگ تھے تمام لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ ان چاروں اصحاب نے یہ رائے دی ہے, تمام لوگوں کے حوصلے بلند ہوئے. دیکھیے یہ ایک نفسیاتی بات بھی ہوتی ہے, جب کسی موقع پر آپ خطرے میں ہیں, کوئی چھوٹا بچہ بھی اس وقت اس خطرے کو مزید بڑھا چڑھا کر بیان کرتا ہے تو آپ مزید کمزور ہو جاتے ہیں, یہ نہیں سمجھتے کہ جس چھوٹے بچے کا کیا ہے, لیکن کوئی چھوٹا بچہ بھی اس وقت جرت کی بات کرتا ہے تو آپ کے اندر بھی تھوڑی سی جرت پیدا ہو جاتی ہے, اور اگر کوئی بڑا آدمی اس موقع پر حوصلہ دلاتا ہے تو آپ کا حوصلہ بہت بلند ہو جاتا ہے. جب یہ فیصلہ ہوا اور آن حضور کے حکم سے تمام فوج کو بتایا گیا کہ ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, تو تمام لوگوں کے حوصلے بلند ہو گئے کہ جرت مندانہ فیصلہ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ اس جماعت کے اس اطمینان قلب کی وجہ سے کہ پوری فوج اس بات پر مطمئن تھی, کوئی نہیں کہہ رہا تھا کہ ہاں ان کو کچھ دے دلا کر کیوں راضی نہیں کر لیا. ہاں البتہ منافقین کا معاملہ دوسرا تھا, اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اجتماعیت کے فیصلے اور نظم کے اصول جو طے ہو جائیں اس کے بعد اسے سرتابی کرنا, بے شک وہ آدمی منافق نہ ہو, کمزوری ہی آپ کہہ لیجئے, لیکن اس کا طرز عمل منافقوں جیسا ہے, کیونکہ ہمیشہ منافقوں نے ایسے مواقع پر یہ طرز عمل اختیار کیا. منافقوں نے آن حضور کے دور میں بھی ہمیشہ ایسے مواقع پر یہ طرز عمل اختیار کیا. منافقوں نے اس موقع پر بھی لوگوں میں بدلی پھیلانے کی کوشش کی, لیکن اہل ایمان صادق الایمان جو ہیں ان کا ذکر اللہ نے کیا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق اللہ ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. یہ ان کی صفت ہے کہ خطرے کی گھڑی جب آئی اور خطرہ بہت بڑھ گیا، خطرہ بھی اپنی پیک پر تھا، تو ان کا ایمان بھی اپنی پیک پر تھا. ان کے ایمان میں بھی اسی تناسب سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جس تناسب سے خطرہ بڑھتا چلا جا رہا تھا. یہ ان کی صفت بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، جنہوں نے اس فیصلے کے اوپر جرت کے ساتھ دشمن کے مقابلے پہ ڈٹ جانے کو ترجیح دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اور بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں. کئی مواقع پر آپ نے لوگوں کے ساتھ مشورہ کیا، حتیٰ کہ بعض اوقات آن حضور نے کئی معاملات میں امہات المومنین سے بھی مشورہ کیا، یعنی خواتین کی رائے کو بھی آن حضور نے بہت زیادہ اہمیت دی. اور ایک وقت میں تو صرف ایک خاتون کی رائے پر آپ نے ایک بڑا کام کیا، بڑا اقدام کیا. حدیبیہ کے میدان میں جب آن حضور تشریف فرما تھے تو اس موقع پر کوئی ایسا وقت نہیں مل رہا تھا کہ آن حضور لوگوں کو بلا کر مشورہ کریں. آپ نے کہا لوگوں اپنے حرام کھول لو اور قربانی کے جانور جو ان کو ذبح کر لو اور اپنے سر منوا لو. لوگ اس پر ابھی منتظر تھے کہ یہاں پر کیسے سر منوا لیں اور قربانی کے جانور یہاں کیسے ذبح کر لیں اور یہیں پر احرام کیسے اتار لیں. تو آن حضور کو اس بات پر کچھ تعجب اور افسوس بھی ہوا، اور آپ اپنے خیمے میں تھے تو آپ نے حضرت ام سلمہ سے یہ کہا کہ دیکھیے میں نے یہ بات کہی ہے، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوئے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آن حضور کو مشورہ دیا. اور سچی بات یہ ہے کہ اس موقع پر بھی اس مشورے کے اوپر عمل درآمد کے بعد ایسی اطمینان کی لہر دوڑی کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک گویا جس طرح سے ایک بارش اطمینان کی نازل ہو گئی ہے لوگوں کے دلوں پر. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ باہر جائیے اور لوگوں کی آنکھوں کے سامنے سر منوائیے، احرام اتاریے. آن حضور فوراً اٹھے، آپ باہر گئے، جا کر آپ نے اپنا سر منڈایا، فوراً اسی لمحے تمام لوگوں نے سر منڈایا اور احرام اپنے اتار دیے. تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ اس جماعت کے اندر یا اس نظم کے اندر اور اجتماعیت کے اندر مردوں کا اور خواتین کا اور تمام لوگوں کا ایک مقام ہے، اور سب لوگوں سے وقت ضرورت رائے لی جا سکتی ہے، اور صاحب رائے جو ہے اس کا احترام کرنا ضروری ہے. صحابہ کرام کے دور میں اس جماعت کی وہ حیثیت نہ رہی جو آن حضور کے دور میں تھی، کیونکہ وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن یہ جماعت بعین ہی وہی جماعت تھی جو آن حضور کی جماعت تھی. صحابہ کرام تمام کے تمام جو ہیں عدول ہیں، اور صحابہ کرام تمام کے تمام خیر القرون ہیں، اور صحابہ کرام تمام کے تمام آن حضور کے تربیت یافتہ ہیں، خواہ ان میں سے کسی نے ایک ہی نظر آن حضور کو دیکھا ہو وہ بھی اس سے فیض یاب ہوا، آن حضور کی زیارت سے فیض یاب ہوا اور محروم نہیں رہا. لیکن اس دور میں پھر چونکہ وحی کا رویہ منقطع ہو گیا تھا، اس لیے قرآن و سنت کی روشنی میں اب اس بات کی گنجائش موجود تھی کہ امیر کو یہ کہا جائے کہ یہ حکم کیوں دیا ہے، سوال کیا جا سکتا تھا. چنانچہ کئی مرتبہ ایسا ہوا، سوال کیا گیا کہ آپ ایسا حکم کیوں دیتے ہیں. سب سے پہلا سوال تو حضرت ابو بکر ہی سے ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے اطلاعات ملی ہے کہ کچھ لوگوں نے ارتداد کر دیا ہے اور کچھ قبائل نے زکات دینے سے انکار کر دیا ہے. خدا کی قسم جو بھی مرتد ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو گیا، تو یا تو وہ توبہ کر کے واپس اسلام میں آئے گا یا میں اس پر فوج کشی کروں گا، واجب القتل ہے. اور جس نے زکات دینے سے انکار کیا میں اس پر بھی فوج کشی کروں گا، اگرچہ وہ بکری کا ایک بچہ ہی زکات کے مال میں سے روک لے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا، یہ صاحب الرائے لوگ تھے، یہ مجلس شورا تھی، انہوں نے آ کر کہا امیر المومنین خلیفہ رسول آپ کیسا حکم دے رہے ہیں، وہ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، کیا کلمہ پڑھنے والوں پر آپ فوج کشی کریں گے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویٹو استعمال نہیں کیا، انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس رائے کے سامنے تمام کے تمام لوگوں نے اس کے سامنے اپنے سر تسلیم خم کیا اور صاد کیا اس رائے کے اوپر، وہ ویٹو نہیں تھا. انہوں نے فرمایا کہ ایون کا سو فل اسلام وانا حیون، اسلام کے کسی رکن کو گرا دیا جائے اور میں زندہ رہوں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ منسوس معاملات کے اندر لوگ مداخلت کر رہے ہیں، اور منسوس معاملات کے اندر مداخلت کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، یعنی اسلام کو چھوڑ دینا یا زکات کا انکار کر دینا، یا کچھ لوگ اور اٹھیں اور وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اور حضرت ابوبکر نے کہا آج اگر زکات نہ دینے والوں کو آپ ڈھیل دیتے ہیں تو کل کو کچھ لوگ نماز کا انکار کر دیں گے اور باقی اسلام کا پھر کیا رہ جائے گا. فرمایا میں زندہ رہوں اور اسلام میں کمی کر دی جائے، اس میں
کوئی چیزیں نکال کر پھینک دی جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. اے عمر، جاہلیت میں شیر تھے اور اسلام میں بزدلی دکھا رہے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکار اٹھے، اور بعد میں بھی جب کبھی اس واقعہ کو یاد کرتے تھے تو عجیب کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور پکار کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا. یہ فیصلہ جو ہوا تھا وہ ویٹو نہیں تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء راشدین اور صحابہ کرام نے جماعت کے شیرازے کو مجتمع رکھنے کے لیے اس بات کا اہتمام کیا کہ فیصلے اتفاق رائے سے کیے جائیں، لیکن کبھی کبھار ایسا ہوا کہ فیصلے اتفاق رائے سے نہیں ہوئے تو کثرت رائے کو بھی قبول کیا گیا. مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس جانا، یہ پوری جماعت کے لیے ایک بڑا نازک موقع تھا کہ ابو عبیدہ ابن الجراح نے خط لکھا کہ بیت المقدس کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا امیر، آپ کا حکمران یہاں پر آ جائے تو ہم اس کے سپرد چابیاں بغیر لڑے بھیڑے کر دیں گے. جب یہ خط آیا تو اس خط پر بھی وہاں پر بڑی گفتگو ہوئی، جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، لوگوں کی آرا ڈیوائیڈڈ تھیں. بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ جب ہم نے باقی قلعے فتح کر لیے ہیں اور ہماری فوجوں کو کوئی نہیں روک سکا تو یہ بھی فتح کر لیں گے، امیر المومنین کو نہیں جانا چاہیے. لیکن شورا نے فیصلہ یہ کیا کثرت رائے سے، اور یہ فیصلہ نافذ ہوا. امیر المومنین نے رخت سفر باندھا اور بیت المقدس تک گئے، اور جا کر خود بیت المقدس کی چابیاں ان سے وصول کیں اور اس کے اندر داخل ہوئے. دوسرا ایک موقع آیا جس موقع پر ایسی ہی ایک صورتحال پیدا ہو گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں وقت میں یہ فیصلہ ہوا تھا، جماعت تو اب اپنے راستے سے ہٹ گئی کیونکہ اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے. بھائی اللہ کے بندو، تدبیر کے معاملات میں جب کوئی معاملہ نص کا نہیں ہے تو مختلف اوقات میں ایک ہی جیسے صورتحال ہوتی ہے، لیکن اس صورتحال میں کچھ عوامل نئے داخل ہو جاتے ہیں یا کچھ عوامل خارج ہو جاتے ہیں تو فیصلے تبدیل بھی ہو جاتے ہیں. یہ تدبیر کا معاملہ ہوتا ہے. اس میں جماعت میں رکھنا اس وقت پڑتا ہے جب لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ تدبیر کا معاملہ اور نصب العین کا معاملہ دو مختلف معاملے ہیں. آپ کا ایک نصب العین ہے، آپ کا ایک زندگی کا مقصد آپ نے متعین کر رکھا ہے اسلام کی روشنی میں، اسے حاصل کرنے کے لیے تدابیر ہیں، وہ تدابیر مختلف ہو سکتی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام ملا کہ عراق اور ایران کی فوجیں ایک مقام کے اوپر دشمن کے مقابلے پہ شکست کھا گئیں، اور اس شکست کی وجہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی گئی. اور آپ نے یہ سوچا کہ دراصل جرنیل سے معاملات میں کوتاہی ہو گئی ہے، جرنیل نے اپنے آپ کو اور اپنے ساتھیوں کو ہلاکت میں ڈالا ہے. تو آپ نے شورا کے سامنے یہ مسئلہ رکھ دیا، یہ واقعتا ایمرجنسی کا معاملہ تھا. اب دیکھیے پوری جماعت کا اس کے اوپر توجہ ہے، پوری جماعت، پورے ملک اور پورے معاشرے کے اندر یہ بات آ رہی ہے کہ امیر المومنین یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے وہاں جانا چاہیے اور خود فوجوں کی کمان کرنی چاہیے، یہ شکست ہوگی یا کل کو پتہ نہیں پھر کیا ہو، مجھے جانا چاہیے. اب شورا میں یہ مسئلہ ہے، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور بہت سارے صحابہ نے رائے دی کہ ہاں ٹھیک ہے، امیر المومنین آپ کو جانا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شورا کے ہم رکن تھے. بحث ہو رہی تھی تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ علی تم اپنی رائے دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے دی اور آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین آپ امت کے والد ہیں، امت کے باپ ہیں، آپ کی حیثیت اس کتب کی ہے جو چکی کے درمیان ہوتا ہے اور جس کے گرد چکی گھومتی ہے. آپ کو مدینہ چھوڑ کر ایک معمولی میدان میں شکست کی وجہ سے گھبرا کر مدینہ چھوڑ کر وہاں نہیں جانا چاہیے کہ آگے کیا آگے اللہ تعالیٰ بہتری کرے گا. آپ کا مدینہ میں رہنا اور مدینہ میں رہ کر معاملات کے اوپر نظر رکھنا اور یہیں سے ہدایات بھیجنا مشرق میں بھی اور مغرب میں بھی، یہ بہتر اور انسب ہے بنسبت اس کے کہ آپ ایک محاذ کے ہو کر رہ جائیں. یہاں پر سارے محاذ آپ کے زیر کنٹرول ہیں، سپریم کمانڈر آپ ہی ہیں. وہاں پر جائیں گے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ اس مشرقی محاذ پر چلے گے، باقی سارے محاذ جو ہیں ان کو چھوڑ دیا. لہذا آپ کے جانے سے ایک چر طرف تو پینک پھیلے گا، لوگوں کے اندر ایک پریشانی پھیل جائے گی، اور دوسری جانب آپ کی اس مرکزی حیثیت سے جو فائدے پہنچ سکتے ہیں وہ وہاں اس محاذ کے اوپر فائدے نہیں پہنچیں گے. اب کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بیت المقدس کے لیے تو چلے گئے تھے، بیت المقدس کا معاملہ دوسرا تھا، بیت المقدس میں ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری کتاب میں نشانیاں لکھی ہیں تمہارے حکمران کی، ہم دیکھیں گے وہ نشانیاں، اگر اس کے اندر وہ نشانیاں اور علامات ہیں تو لڑنے کا فائدہ نہیں، اور اگر وہ علامات نہیں تو تم خلافت نہیں کر سکتے، لہذا اس کو بلا لو خون خرابے سے بچنے کے لیے۔ تو حضرت عمر چلے گئے تھے۔ یہاں معاملہ یہ تھا کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ ایک میدان میں شکست ہو گئی ہے، آگے کیا ہوگا؟ تو حضرت علی کی رائے جب آئی اور انہوں نے یہ اہمیت بتائی کہ امیر المومنین کا یہاں رہنا ضروری ہے، وجوہات بھی بتائیں، پینک پھیل جائے گا یہاں سے جانے سے، سارے محاذ خالی ہو جائیں گے، تو سب دوسرے لوگ جو رائے دے رہے تھے ان لوگوں نے بھی اس رائے کو انسب قرار دیا، اس رائے کے اوپر سب لوگوں کا اتفاق ہوا اور فیصلہ ہو گیا کہ حضرت امیر المومنین یہاں سے ہدایات جاری کریں، اپنا الچی بھیجیں اور جو احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں وہ اختیار کرنے کا حکم دیں۔ یہ فیصلہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مجلس شورا میں کئی مرتبہ یہ بات آتی تھی اور کئی لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مشکل دور ملا، ایک ایسا دور ملا جس میں شیرازہ منتشر ہو گیا۔ سچی بات یہ ہے کہ سب سے مشکل کام خلفائے راشدین میں سے حضرت ابو بکر کا تھا کہ بار نبوت ان کے، یعنی وہ نبی نہیں تھے لیکن وہ نبوت کی سارا جو ذمہ داریاں اور بار تھا اس امت کے بارے میں اور اسلام کی تنفیذ کے بارے میں وہ حضرت ابو بکر کے کندھوں پر آیا، اور ان کے بعد پھر خلفائے راشدین میں سے سب سے مشکل کام حضرت علی کے سپرد ہوا کہ جب شیرازہ منتشر ہو گیا تھا، ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے تھے، رائے دینے والے ڈیوائڈ ہو گئے تھے، کوئی کہیں تھا کوئی کہیں تھا، اس وقت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر یہ بوجھ آیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس شورا جو ہیں ان کی کاروائیاں بھی جو حدیث میں اور تاریخ میں منقول ہیں بڑی دلچسپ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تنقید ہو رہی تھی اور وہ تنقید کو برداشت کرتے تھے، اس حد تک برداشت کرتے تھے کہ ان کا قاتل کئی مرتبہ کھلے عام کہہ چکا تھا میں اسے قتل کر دوں گا، اور لوگوں نے کہا کہ وہ ایسا کہتا تھا، آپ اسے پکڑ لیں، فرد جرم عائد کر دیں۔ تو فرمایا کہ اس نے صرف کہا یا قتل کر دوں گا، مجھے قتل کر تو نہیں دیا، تم چاہتے ہو کہ اس کہنے پر ہی میں اسے سزا دے ڈالوں۔ ایک مرتبہ مجلس شورا کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب حضرت عمر کے دور میں تو ایسا ہوتا تھا اور اب ایسا ہوتا ہے، اب بھی بعض اوقات ہم لوگ یہ کہتے ہیں، بعض اوقات کیا، ہر مجلس میں ہم کہتے ہیں، ہر سطح پر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ تو ایسے ہوتا تھا۔ حالانکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جماعت کی تنظیم اور اس کے نظم اور اس کے کام میں پہلے بھی بہت اونچی سطح کے لوگ تھے، اپنے تقویٰ کے لحاظ سے، اپنے اشار کے لحاظ سے، اپنے اصابت رائے کے لحاظ سے، اور کمزور لوگ بھی تھے۔ آج بھی دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں، یہ ممکن ہے کہ تناسب گڑبڑ ہو گیا ہو، اسے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ فطری بات ہے کہ سابقون الاولون میں خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، کمزوریاں نسبتاً کم ہوتی ہیں، جب دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے تو خوبیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور کمزوریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہ آدمی جماعت کا، جماعت کے نظم کا، اپنی ذات کا بڑا دشمن ہے جو اس بات کو یوں پیش کرتا ہے کہ اب تو یہ جماعت جماعت نہیں رہی، یعنی آؤٹ آف پروپورشن جسے آپ کہتے ہیں، تناسب سے بڑھا چڑھا کر کوئی بات کرنا، اس سے نہ آپ اپنی خدمت کرتے ہیں، نہ جماعت کی، نہ نظم جماعت کی خدمت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر جواب دیا تھا، جھنجھلاہٹ کا اظہار نہیں کیا، بڑی حکیمانہ بات کہی۔ آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک کہتے ہو، ان کے مشیر ہم تھے اور ہمارے مشیر تم ہو۔ اور بالکل یہی بات ہوتی ہے کہ جس دور کی آپ بات کرتے ہیں اس دور میں وہ لوگ کارکن تھے، دریاں بچھاتے تھے، جن کو آج آپ نے زمام اپنے ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے، جن سے آج آپ توقعات رکھتے ہیں، وہ اس زمانے میں دریاں بچھاتے تھے، پوسٹر لگاتے تھے، سارا وہ کام کرتے تھے۔ آج ان کو یہ بوجھ دے کر، ان کے سر کے اوپر یہ ساری ذمہ داری رکھ کے، ان کے کرنے کا جو کام ہے وہ آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اس کو آپ دیکھیے۔ تو جماعت جو ہے، اس جماعت کے اندر سمع و طاعت تمام معاملات میں، ہاں حضور کی اس حدیث کو جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن پر سمع و طاعت واجب ہے اگرچہ وہ اپنے امیر کو پسند کرتا ہو یا ذاتی طور پر ناپسند کرتا ہو، فیما احب و کرہ، بے شک ناپسند بھی کرتا ہے لیکن اس کا حکم ماننا معروف میں ضروری ہے، اس سے سرتابی یہ اپنے آپ پر ظلم ہے۔ اور یہ بات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہا یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہارے اوپر کسی نکٹے حبشی کو امیر مقرر کر دیا جائے، رأسہ کا زبیب، ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے ایسا ہو کہ اس کا سر زبیب کے دانے کی یعنی کشمش کے دانے کی طرح سے ہو، لیکن اس کے حکم کی اطاعت بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ایک بہت ہی وجیہ اور اعلی درجے کی نسل کے انسان جس کو امیر بنا دیا گیا اس کی اطاعت واجب ہے، اس حبشی کی اطاعت بھی واجب ہے اگر وہ تمہارا امیر بنا دیا گیا. تو میرے بھائیو، بہنیں بھی موجود ہیں یہاں، میرے بھائیو اور میری عزیز بہنوں، جس جماعت میں ہم شامل ہیں اس جماعت کا اصول یہ ہے کہ منصوص معاملات میں اس پر کوئی بحث نہیں ہے، اس پر کوئی شورا کی رائے کی ضرورت نہیں ہے. جو معاملات تدبیر کے معاملات ہیں ہمارے لیے چھوڑ دیے گئے ہیں، ان معاملات میں جماعت کے لیے ضروری ہے کہ وہ مشاورت کا اہتمام کرے، اور مشاورت سے جو فیصلے ہو جائیں خواہ وہ اجتماعی فیصلے متفقہ ہوں یا وہ اجتماعی فیصلے کثرت رائے سے ہوں، ان فیصلوں کو اپنا فیصلہ ماننا چاہیے، اور اس میں اطاعت میں کسی معاملے میں بھی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس میں ہم اطاعت میں کوتاہی کریں گے تو وہ امیر جماعت کی یا امیر حلقہ کی اطاعت کی کوتاہی نہیں ہوگی، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں کوتاہی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اطمینان قلب اور یکسویت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو آپس میں جوڑ دے، ہمارے فیصلہ کرنے والوں کو ٹھیک فیصلے کرنے کی توفیق دے، راستہ سجائے، اور ہمیں ان فیصلوں پر عمل کرنے کی سعادت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.